السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم یثبت به الاقدام. صدق اللہ العظیم. ربی اسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. سورہ انفال کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے، غزوہ بدر کے حالات پر تبصرہ ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 11 سے ہم مطالعہ انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے. اس سے پہلے کہ مطالعہ آگے بڑھایا جائے، ایک آیت کا غالباً ترجمہ ہونے سے رہ گیا اور اس کی توجہ دلائی گئی، تو وہ ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ انفال کی آیت نمبر 3، ایمان والوں کی ظاہری صفات کا ذکر ہو رہا ہے. فرمائے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مؤمن ہیں، یعنی یہ سچے پکے ایمان والوں کی ظاہری صفات ہیں. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں، ومغفرت ورزق کریم، اور مغفرت اور باعزت رزق ہے. یہ رزق بڑا پیارا ہے، کریم. دنیا میں دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا نیچے ہوتا ہے. تو جب اللہ بندوں کو عطا فرمائے گا تو بندوں کا ہاتھ تو نیچے ہوگا، لیکن یہ تذلیل نہیں ہوگی، یہ اکرام ہوگا. لفظ کیا ہے؟ کریم. لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ومغفرت ورزق کریم، اور مغفرت اور باعزت رزق ہے. وہاں جو اللہ عطا فرمائے گا وہ اکرام کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اب آئیے مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 11 سے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، یاد کرو جب اللہ سبحانہ وتعالی تم پر غنودگی تعریف فرما رہا تھا اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، ہلکی سی اونگ کا آ جانا یہ سکون کا باعث بنتی ہے اور بندے کو ریفریش کر دیتی ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس اللہ نے تم پر آسمان سے پانی برسایا، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس کے ذریعے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے. اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں پر ہلکی سی اونگ تاری کر دی، فریش کر دیا. نمبر 2، بارش برسا دی. کیا فائدے؟ شیطان کی گندگی دور ہو جائے. کوئی وسوسے اگر آ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت برس رہی ہے، وسوسے دور ہو جائیں. اللہ تمہارے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دے. اگر کچھ ہلکا پھلکا خوف اس طرح کا عنصر ہے، اللہ دور کر کے دلوں کو مضبوط کر دے. اور اللہ سبحانہ وتعالی، بلکہ پہلے فرمایا تمہیں پاک کر دے، معاف کیجئے گا، پہلی بات تھی اللہ تمہیں پاک کر دے. کوئی کسی کو وضو کی حاجت ہے، کسی کو غسل کی حاجت ہے، پانی میں اثر آ گیا پاکیزگی، شیطان کی گندگی دور، وسوسے دور ہو جائیں، دلوں کو مضبوطی اللہ عطا فرما دے. کوئی وسوسہ، کوئی شک، کوئی کمزوری، کوئی خوف اندیشہ آ رہا ہے، اللہ دور کر دے، اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو اللہ جما دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پر وہ مقام اپنے لیے پسند فرمایا، یعنی مسلمانوں کے لیے، کہ جب صبح ہو تو سورج مسلمانوں کی پشت پر ہو اور کافروں کی آنکھوں پر ہو. اللہ اکبر. یہ اسٹریٹجی حضور کی ہر جنگی تدبیر آپ کو الگ الگ ملے گی غزوات میں. اور اللہ کے رسول نے جو مقام لیا، اللہ نے بارش برسا دی تو ریتیلی زمین تھی، وہ مضبوط ہو گئی اور قدم جم گئے مسلمانوں کے، ورنہ ریت کے اندر قدم کا دھنس جانے کا امکان تھا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ذرا مضبوط کر دیا تاکہ قدم دھنس نہ جائیں، اور ان کو مضبوطی اللہ تعالیٰ نے قدموں کے اعتبار سے عطا فرما دی. یہ بہت کچھ ہے جو اللہ کی نصرت آ رہی ہے. یہ وہ گوشہ ہے جو آج مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. ہم آج جب کافر کا، باطل کا، کفر کا اور باطل کا غلبہ دیکھتے ہیں تو ظاہر کی چیزوں کے اعتبار سے ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ کے خزانوں میں اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ بدر کا میدان، اللہ نے کیا کچھ وہاں پر ہمیں دکھا دیا. آگے فرمایا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرح وحی فرمائی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں فرشتوں, تو تم ان کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے. اللہ ایمان والوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل کر رہا ہے, اور 1000 کا ذکر پہلے آ چکا. سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا, مگر جنہوں نے کفر کیا ان قریب میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. فضربوا فوق الاعناق, لہذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. وضربوا منہم کل بنان, اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ. صحابہ نے کچھ کافروں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا, مسلم شریف کی روایت, آ کر حضور کو عرض کی, یا رسول اللہ یہ کافر مرتے ہوئے قتل ہوتے ہوئے دیکھے, کون مار رہا تھا, ہم نے تو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجے, ان فرشتوں نے ان کافروں کو قتل کیا. اور اللہ نے کیا ٹارگیٹ دیا, تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ و پاؤں کے ہر ہر پور پر ضرب لگاؤ, ایک ایک پور پر ضرب لگا لگا کر ان کے ٹکڑے کرو. یہ فرشتوں نے بھی ان کافروں کو قتل کیا اللہ کے حکم سے. کیوں یہ سزا ان کافروں کو ملی؟ یہ بدر کا موقع پہلی قسط عذاب کی ان مشرکین پر. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کی. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے, فإن اللہ شدید العقاب, تو بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. ذالکم, کافروں یہ سزا ہے, فذوقوه, تو اسے چکھو. وأن للكافرين عذاب النار, اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے, وہ بڑا عذاب جہنم کی آگ کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, اذا لقیتم الذین کفروا زحفا, جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے جنہوں نے کفر کیا, فلا تولوهم الادبار, تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. جب مقابلے کا میدان سج جائے تمہارا مقابلہ کافروں سے, تو ان سے پیٹ نہ پھیرنا. حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو, ان میں ایک یہ بھی ہے, جب میدان سج جائے تو جو پیٹ پھیر کر بھاگے گا وہ ہلاکت میں مبتلا کر دیا جائے گا, کبیرہ گناہ ہے. وَمَن يُوَلِّم يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ, اور جو اس دن ان سے اپنی پیٹ پھیرے گا سوائے اس کے کہ جنگی چال کی وجہ سے ایسا کرے, یا پلٹ کر اپنی جماعت کی طرف آنے والا ہو, تو کوئی حرج نہیں. فقد باء بغضب من اللہ, ان کے علاوہ جو پیٹ پھیرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا. ومأواہ جہنم, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. میدان سج گیا, پیٹ نہ پھیرنا, ہاں کوئی اسٹریٹجی ہے, پیچھے ہٹ کر پھر حملہ کرو گے تو بات الگ, یا کوئی اپنے گروہ اپنی جماعت سے دور ہو گیا تو اپنی جماعت سے ملنے کے لیے پیچھے ہٹ رہا ہے, ٹھیک ہے. ادروائز جو میدان چھوڑ کر بھاگے گا اللہ کے غضب کا مستحق, اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ. وہ بھی اس المصیر, اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اگلی آیت دل کے کانوں سے سنیں. روحانیت کا حاصل ہے اللہ کا قرب مل جائے. اللہ کے قرب کی انتہا کیا ہے, اگلی آیت میں بیان ہو رہی. فرمایا فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم, مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى, اور آپ نے نبی علیہ السلام نہیں پھینکی وہ مشت بھر خاک, مٹھی بھر مٹی جو آپ نے پھینکی نہیں, ولكن الله رمى, بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا, اور تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں کو بلندی درجات کے لیے بہترین آزمائش سے گزارے. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. کفار قتل ہوئے, مسلمان 313 کی تعداد میں ہیں, 2-4 تلواریں 2-4 نیزے تو ہیں نا, زیادہ نہیں, تھوڑا ہی سامان ہے مگر ہے تو صحیح, اور کسی نے شاخ ہی اٹھا لی درخت کی. لیکن اللہ فرمارے تم نے نہیں, میں نے قتل کیا. ایک وقت آیا نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی مٹھی میں مٹی لی اور پھونک ماری, اور آپ نے فرمایا شاہت الوجوہ, چہروں کو بگاڑ دے, اور ان کی آنکھوں میں مٹی گئی, بھگدڑ مچی, مسلمانوں نے قتل کیا, فرشتے بھی موجود ہیں. اللہ فرماتے کہ نہیں, نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی, میں نے پھینکی. موجود مسلمان, اللہ فرماتے تم نہیں, میں نے قتل کیا. موجود حضور علیہ السلام, مٹی آپ نے پھینکی, اللہ فرماتے نہ حضور, مٹی آپ نے نہیں, میں نے پھینکی ہے. عمل بندہ کر رہا ہے اور اللہ فرما رہا ہے تو نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں, اس سے اوپر روحانیت کیا ہوگی, اس سے اوپر قرب الہی کیا ہوگا. تو آج اگر اللہ کو پانا چاہتے ہیں, کوئی روحانی ترقی اسپرچل گروتھ چاہتے ہیں, تو اللہ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد, جس میں کبھی بدر بھی سجا حضور کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم, اس محنت میں بندہ اپنی جان کو، مال کو، اوقات کو، صلاحیتوں کو، وسائل کو، ریسورسز کو، اولاد کو لگائے تو اللہ فرماتے تو نہیں، میں یہ کام کر رہا ہوں. اور اگلی بات بھی بڑی پیاری، وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں کو بلندی درجات کے لیے بہترین آزمائش سے گزارے. یہ امتحانات ہیں، یہ جان بھی پیش کرنا پڑے گی، مال بھی لگانا پڑے گا، آزمائشیں بھی آئیں گی. آج 70 مشرکین کے قتل ہوئے، کل مسلمانوں کے بھی 70 شہید ہوں گے احد کے میدان میں. ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ درجات کی بلندی عطا فرمانا چاہتا ہے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. ذالکم، یہ تو تمہارا معاملہ ہوا. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کر دینے والا ہے. اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے. ابو جہل جیسے لوگوں نے اللہ کے حضور دعائیں کی، اے اللہ فیصلہ کری دے، یہ تو محمد نے آ کے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر تو گھروں کے اندر تفریق کر دی. ظاہری بات ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر رہا، جنگ شروع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ، بھائی مسلمان ہو گیا، بھائی کافر رہا، جنگ شروع ہو گئی. تو ابو جہل کہتے اللہ تفریق ہو گئی، تو فیصلہ کر ہی دے. اللہ فرما رہے لو، فقد جاءکم الفتح، تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی وہی بدر جیسے معاملہ کریں گے، پھر سرکشی دکھاؤ گے، ہم بھی ایسے ہی تمہارے ساتھ کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی اگرچہ وہ تعداد میں کتنی ہی زیادہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. یہ ہے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. اسلحہ، اونٹ، گھوڑے، تلواریں، نیزے، بھالے کافروں کے ساتھ تھے، اور اللہ ایمان والوں کے ساتھ تھا. دس از دا ڈیسائیڈنگ فیکٹر فار دا بلیورز، یہ فیصلہ کچھ ہے ایمان والوں کے لیے. اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بإذن اللہ. سورہ البقرہ میں ہم نے جناب تالوت کے لشکر کے بیان کے ذیل میں پڑھا، بارہا ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور اس اطاعت سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم احکام سن رہے ہو. آگے ذکر منافقین کا آئے گا، البتہ ایمان والوں سے مخاطبت ہے. یہ انداز قرآن کریم میں 89 مرتبہ، 89 times نواسی مرتبہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہم سب کے لیے خطاب ہے. البتہ آگے کچھ لوگوں کی حرکتیں غلط ہوتی ہیں، جو منافقین ہوتے تو سلسلہ کلام اور الفاظ سے اندازہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بھی حکم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اطاعت سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم احکام سننے والے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان کی طرح نہ ہو جانا اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ در حقیقت وہ نہیں سنتے. یہ ہے منافقین، سنی انسنی کر دینا، ہدایت کی طلب تڑپ کے ساتھ نہ سننا، سن کر فراموش کر دینا، اطاعت نہ کرنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. سچے ایمان والے کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. ان شر الدواب عند اللہ سم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانداروں میں سے بدتر وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں. ولو علم اللہ فیہم خیر لاسمعہم، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو انہیں ضرور سنوا دیتا. ولو اسمعہم لتولوہم معرضون، اور اگر اللہ انہیں سنوا بھی دے تو وہ ضرور بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیں گے. وہ کہ جو جانتے بوجھتے رد کرنے کی روش پر آ گئے تو زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جاتی. یہ اپنی صلاحیتوں کو حق کے قبول کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا. اگلی آیت بہت پیاری، دل کے کانوں سے سنیے. اللہ اپنی پکار اور رسول علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہنے کا حکم دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول علیہ السلام کی پکار پر لبئی کہو. اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ وہ تمہیں اس بات کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتی ہے. اللہ کی پکار اور رسول کی پکار پر لبئی کہو. سنیے گا، یہ دو پکارے ہیں شمار کرنے میں، اصل میں ایک. آگے الفاظ ہے اذا دعاکم، دعا یہ واحد کا صیغہ ہے، سبحان اللہ. اللہ کی پکار, رسول کی پکار پر لبیک کہو, اذا دعاکم جب کہ وہ تمہیں پکاریں. دعا واحد کا صیغہ کیا مطلب, پکار اللہ کی, پکار رسول کی, ایک ہی پکار ہے. اللہ کا پکارنا, رسول کا پکارنا ایک ہی بات ہے. قرآن کی ماننا, سنت کی ماننا ایک ہی بات ہے. یہ سنت کی حجیت, حجیت حدیث, یہ اتھارٹی اور سنت کی بھی دلیل صلی اللہ علیہ وسلم. اذا دعاکم جب کہ وہ تمہیں پکارے اس بات کی طرف, لما یحییکم جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لینے میں خیر ہے. اللہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے. رب کی اور رحمت للعالمین کی مانو گے تو فائدہ ہی فائدہ, سکون ہے, خوشگوار زندگی ہے. اجتماعی انفرادی معاملات ہوں, گھر کے ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں, ان سب میں خیر آ جائے گی, سکون آ جائے گا اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننے پر آؤ. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ, اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بہت سخت بات, اور یہ سخت بھی ہے اور مثبت یعنی پازیٹو بھی ہے. جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب, دل میں سچی پکی طلب رکھو ہدایت کی, تو اللہ تعالیٰ گناہ اور تمہارے درمیان حائل ہو جائے گا. اللہ اکبر, تم ہدایت کی طلب رکھو اور خیر میں آگے بڑھو, اللہ تمہارے گناہ کے درمیان حائل ہو کر تمہیں گناہ سے بچا لے گا. یہ پازیٹو بات ہے. نیگیٹو سائڈ کیا ہے, خطرناک بات کیا ہے, تمہارے دل میں تڑپ نہ ہو, تمہارے دل میں سچی طلب نہ ہو ہدایت کی, تو اللہ سبحانہ و تعالی غافل آدمی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, اور غافل آدمی اور حق کے درمیان اللہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے, پھر یہ حق قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا. غافل آدمی جس کے دل میں طلب و تڑپ نہیں ہدایت کے لیے, اللہ اس کے اور حق کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور حق کی توفیق اس کو نہیں دیتا. اللہ اس سے بچائے, سچی پکی طلب و تڑپ اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو عطا فرمائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ, اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور بے شک اسی اللہ کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. اگلی آیات, اول صحابہ کرام کا تذکرہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی اور سچے مؤمن ثابت ہوئے. البتہ اللہ انعامات کا اظہار فرما رہے, اللہ تمہیں ٹھکانہ دے چکا, اللہ پاکیزہ رزق دے چکا, اب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا, خیانت نہ کرنا. صحابہ کرام نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور امانت کی پاسداری کی. یہ اول صحابہ کرام کا تذکرہ, اہل مکہ جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ان کا بیان. البتہ استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب نے تجزیہ کیا, یہاں اہل پاکستان کے لیے بھی رہنمائی ہے, وہ بھی غور کریں قیام پاکستان کے حالات پر, اور پھر جو اللہ نے یہ پاکستان عطا فرمایا اس نعمت پر قدر کریں اس کی, اور جو ناشکری کی ہے اس کو ذرا چیک کریں کہ کس قدر ہم نے بے وفائی کی. پہلے ترجمہ تشریح صحابہ کے تعلق سے, پھر ہمارا ذکر. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص صحبہ صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. یہ بات ہم پڑھ چکے, جب عذاب عام آتا ہے تو نیک لوگ جو بدی سے روکنے والا کام نہ کریں وہ بھی اس میں لپیٹ میں آتے ہیں. بچائے کون جاتے ہیں؟ اصحاب آراف, سورہ آراف کی, معاف کیجیے گا, سورہ آراف اصحاب سب کا واقعہ رکوع نمبر 21 میں کون بچائے گیا؟ ینہون عن السوء, جو بدی سے روکنے والے تھے. باقی نیک بننے والے جو بدی سے روکتے نہیں تھے وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے. اس مقام پر یہ بات سامنے آئی. یہاں بھی کہا جا رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا, اور اس فتنے, اور فتنے سے ایک مراد عذاب بھی ہے, ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف انہی پر نہیں آئے گا جنہوں نے ظلم کیا. فرض کو ادا نہ کرنا, بدی کو روکنے کی کوشش نہ کرنا, ظلم پر آواز بلند, اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنا اور خاموش رہنا, یہ بھی ایک ظلم ہے. تو عذاب جب آتا ہے تو ہر ایک پر آتا ہے, پھر ایسوں پر بھی آتا ہے جو اپنے نہیں عن المنکر کے فریضے کو انجام نہ دیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یہ تو ہم سب کو خبردار کیا گیا. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اہل مکہ صحابہ کرام کے تعلق سے, اب وہ اگلی آیت آ رہی ہے, یہاں سے وہ سلسلہ کلام ہے. فرمایا آیت نمبر 26, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اور یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے, تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, تم ڈرتے تھے کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں, مٹا نہ دیں, فآواکم پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. تم تعداد میں کم تھے, کمزور بنا دیے گئے تھے, تمہیں اندیشہ تھا لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے. یہ مکہ مکرمہ میں میکسیمم جن لوگوں نے کلمہ پڑھا زیادہ سے زیادہ تعداد 125 بنتی ہیں, تو تم تعداد میں تھوڑے تھے, کمزور بنا دیا گیا تھا, ظلم و ستم کے پہاڑ تم پر توڑے گئے تھے اور تمہیں اندیشہ تھا لوگ تمہیں مٹا دیں گے. اللہ نے تمہیں یثرب کا راستہ دکھا دیا, مدینہ شریف وہ بن گیا, اللہ نے ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے اللہ نے تمہیں قوت دی اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا, تمکن عطا کر دیا مدینہ شریف میں. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم اور نہ اپنی امانتوں میں. وانتم تعلمون جانتے بوجھتے خیانت کرو, اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, ان کے دین اور ان کی تعلیم سے بے وفائی نہ کرو اور جانتے بوجھتے آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اب دل سے پوچھئے کیا صحابہ کرام نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی؟ نہیں. آپس کے معاملات نہیں, ان کو تو اللہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ تو ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. یہ تو ہم سوچے ہیں, ہم مسلمانان پاکستان, ہم بھی کمزور تھے, ہم بھی تعداد میں کم تھے, انگریز کی غلامی تھی, ہندو کی اکثریت تھی, ظلم تھا, ستم تھا, اندیشہ تھا مٹا دیے جائیں گے, انگریز جا رہا تھا, ہندوؤں کی اکثریت کا اندیشہ تھا, اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خطہ زمین ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اور رمضان کی 27 شب میں غالب گمان ہوتا ہے کہ وہ قدر کی رات جس میں نزول قرآن ہوا, نزول پاکستان ہوا ہے. اللہ نے تمہیں قوت دی, سارے وسائل والے علاقے بھارت دے گیا تھا, اللہ نے تمہیں قوت دی, پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا. لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. اور ایمان والو اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو, بے وفائی کی اللہ کی کتاب کے ساتھ, بے وفائی کی اللہ کے دین کے ساتھ, پس پشت ڈال اللہ تعالی کے دین کو, اپنی امانتوں میں جانتے بوجھتے خیانت نہ کرو. جھوٹ, وعدہ خلافی, خیانت, گالم گلوچ, یہ تو منافقین کا طرز عمل آج ہمارا قومی مزاج بنا ہوا ہے. خیانت انفرادی سطح پر بھی, سیاست دانوں کی سطح پر بھی, ججز کی سطح پر بھی, بیوروکریسی کی سطح پر بھی, اسٹیبلشمنٹ کی سطح پر بھی, ہر جگہ پر. یہ ہے ہمارے نقشے جو قرآن پاک پیش کر. اور سنیں, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جانتے بوجھتے حرکتیں نہ کرو. وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. مال اور اولاد یہ دنیا کی محبت کے دو بڑے سمبلز, علامات ہیں. مال کی محبت, اولاد کی محبت, انہی محبتوں میں ڈوب کر بندہ اللہ کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے, پیغمبر کے احکام کے ساتھ بھی خیانت کرتا ہے, اللہ کی کتاب کو بھی پس پشت ڈالتا ہے, اللہ کے دین کے تقاضوں کو بھی فراموش کرتا ہے. دو پیسے کمانے کے لیے حرام خوریاں اور نہ جانے کیسے کیسے جرائم. ذرا دو پیسے گھر میں آ گئے, پردہ گھر سے باہر چلا گیا. یہ آج ہمارا حال ہے. اور یہ کراچی والے, دل سے کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے ہجرت کی تھی, ایک بڑی جماعت نے یہ سلوگن لگایا مہاجر ہیں. ہمارے بھی باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے. کاہے کو آئے تھے؟ سود کا دھندے چلانے کے لیے بھارت میں کم ہے؟ فلمیں, ڈرامے, ناچ گانوں کے لیے بھارت میں کم ہے؟ بے حیائی کا طوفان مچانے کے لیے بھارت میں کم ہے؟ صرف دنیا ہی بنانے کے لیے بھارت میں کم ہے؟ کاہے کو آئے تھے ہمارے باپ دادا؟ کیا کیا ہم نے شہر کا حال, اور کیا بے وفائی کی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کتاب پسے پشت, دین پسے پشت, دنیا کی محبت, چند ٹکے کمانے کے لیے, سیٹیں حاصل کرنے کے لیے, اقتدار حاصل کرنے کے لیے, مفادات کے لیے ہم نے دین کے ساتھ بے وفائی کی. یہ ہماری حالت ہے. پھر روتے ہیں, برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. معاف کیجئے گا, کیوں ہم پر عذاب, کیوں ہم پر مصیبتیں, کیوں ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ؟ ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہے, ہم نے اس کے دین کے ساتھ بے وفائی کی. مال اور اولاد کے چکر میں ان کا مستقبل سیف اینڈ ساؤنڈ ہو جائے, بنگلے اچھے بن جائیں, گاڑیاں اچھی ہو جائیں, دنیا اچھی ہو جائے, اور دین اس کے احکامات ٹوٹتے رہے. اے خاص اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے آج وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یہ مصیبتیں اس خیانت کی وجہ سے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ کی. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمیں ہمارے دلوں کو اللہ نرمی عطا فرمائے, اس شہر والوں کو اس ملک والوں کو. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے. میں ہوں اور آپ عوام ہوں, ہمارے حکمراں ہوں, سیاست دان ہوں, مقتدر طبقہ, سب مسلمان اللہ کو مانتے, رسول کو مانتے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے, یہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسے گی انشاءاللہ تعالی. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اگلی آیت بھی بہت پیاری, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو, اس کا تقوی اختیار کرو, تو اللہ تمہیں حق اور باطل کی تمیز کی قوت یعنی فرقان عطا فرما دے گا. فرقان فرق کر دینے والی شے. قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا سورۃ البقرہ آیت 185 میں. غزوہ بدر کے بارے میں آگے پڑھیں گے, اس کو یوم الفرقان اللہ نے کہا. ایک باطن کی فرقان, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو, خوف خدا تمہارے دلوں میں ہو, تم اللہ کے نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ, اللہ تمہارے باطن میں فرقان تمہیں عطا کر دے گا. تم حق اور باطل, صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. یہ باطن کی فرقان. اور ظاہر کی ایک فرقان یہ قرآن بھی ہے, اور ظاہر کی ایک بڑی فرقان وہ بدر کا میدان جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں فرقان حق اور باطل کی تمیز کی قوت عطا فرما دے گا. ویکفر عنکم سیئاتکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے گا, مٹا دے گا. ویغفر لکم, اور تمہیں بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب جو کفار نے حضور کے خلاف سازشیں کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہجرت پر آپ کو مجبور کی اور آپ کی جان کے درپے ہوئے, ان کی سازشوں کا ذکر. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, اور یاد کیجئے نبی علیہ السلام جب آپ کے خلاف وہ کفار چالیں چل رہے تھے جنہوں نے کفر کیا, تاکہ آپ کو قید کر دیں, یا آپ کو قتل یعنی شہید کر دیں, یا آپ کو جلا وطن کر دیں. یہ سازشیں کر رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. اور ہجرت کی رات ان کا منصوبہ ناکام, اور حضور ان کے درمیان سے چل کر چلے گئے, درمیان سے نکل کر گئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نظر پر پردہ ڈال دیا, اور حضور کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہجرت کی رات. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں, قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا, تو یہ کفار کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا, اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں. ان ہذا الا اساطیر الاولین, یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. معاذ اللہ, بھڑکیاں ہی ماری, ورنہ چیلنج قرآن پاک کا تو آیا, ایک صورت ہی پیش کر دو, یہ چیلنج قبول نہ کر سکے. اس کے بعد ایک اور بات ہے ایک سردار کی, مفسرین نے نام لکھا ہے اس کا نظر بن حارث. میدان میں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے, اے اللہ حق, اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے, ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. یہ اس نے بھڑکیاں ماری لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, دیکھو ہم تو اللہ سے کہہ رہے ہیں. مجمع میں آ کر, کھلے علاقے میں, جگہ پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. نظر بن حارث اس کا نام نقل ہوا. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ, اور یاد کرو جب انہوں نے کہا اے اللہ, ان کان ھذا ھو الحق من عندک, اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. او اتنا بعذاب علیم, یہ ہم پر کوئی دردناک عذاب لیا. یہ ہے سینہ تان کر اللہ کے سامنے. کبھی پیغمبر کو کہتے ہیں عذاب لے آؤ, اب کھلے مجمع میں لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ برسا دے پتھر یا کوئی دردناک عذاب لے آؤ. اللہ فرما رہا ہے, وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم, اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ اے نبی علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں. دو باتیں عذاب سے بچانے والی, حضور آپ ان کے درمیان موجود ہیں, ابھی اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. ایک حکمت, اللہ نے چاہا کہ کعبہ شریف اور حدود حرم یہ حرمت پامال نہ ہو, ادھر کوئی معاملہ نہ ہو. حضور کو یہ نکالیں گے یعنی ہجرت پر مجبور کریں گے, تو اب اللہ ان کو بدر کے میدان میں کھینچ لائے گا, اور 70 یہاں پر قتل ہوں گے ابو جہل سمیت بدر میں. ایک بات ہو گئی. اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں. تھے تو مشرک مگر اللہ کو مانتے تھے, کعبے کا طواف بھی کرتے تھے, برائیاں بھی کرتے تھے, برہنہ بھی کرتے تھے, لیکن اللہم اغفر لک غفرانک غفرانک, اللہ تیری بخشش کا سوال کرتے تھے, اللہ تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ فرما رہے استغفار کرتے رہیں گے, اللہ عذاب دینے والا نہیں. اچھا, بعد میں حضور نے ہجرت فرمائی, انہوں نے مجبور کیا, ان کو اللہ نکال لایا, بدر میں ان کی پٹائی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے حرم کی حدود کو پامال نہ ہونے دیا, فتح مکہ کا موقع بھی آیا تو جنگ نہ ہوئی اور پر امن انداز سے ہی مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. یہ تو ایک نقطہ. استغفار کی اہمیت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک میں تمہارے درمیان رہوں گا امن رہے گا تمہیں, جب اللہ مجھے بلا لے گا میں تمہارے لیے استغفار کو چھوڑ جاؤں گا. سنیے, حضور فرما رہے جب اللہ مجھے بلا لے گا میں تمہارے لیے استغفار کو چھوڑ جاؤں گا. یہ استغفار کا اہتمام, یہ اللہ کی طرف سے ایک امان ہے تمہارے لیے. تو استغفار کا بھی اہتمام اور سچی توبہ, پلٹ آنا اللہ کی طرف اور پھر گناہوں کو چھوڑنا اور فرما برداری کی طرف آنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ بتا رہے عذاب تو ان کو دیا جائے گا مشرکوں کو, ان کے جرائم کا تذکرہ. وما لهم الا يعذبهم الله, اور ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ وهم يصدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء, اور وہ اس کے متولی ہونے کے حقدار نہیں. اللہ کے گھر کو انہوں نے بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے, اور اللہ کے گھر کے دروازے ایمان والوں پر بند کیے, اور ایمان والوں کو انہوں نے ہجرت پر مجبور کیا. یہ اہل نہیں کہ کعبے کی ذمہ داری تولیت ان کے پاس ہو. ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون, اس کے متولی ہونے کے حقدار تو صرف متقین یعنی پرہیزگار ہیں, لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اب یہ ایمان والوں کو بھی ابھارا جا رہا ہے, مدنی سورت ہے نا انفال, اور ایمان والے ابھی مدینہ شریف میں آ گئے, اور مکہ مکرمہ مسجد حرام کا انتظام تو کافروں کے پاس ہے, تو جنگ تو ہوگی, ان سے واپس لینا ایک بات, اور ان کافروں کا حق نہیں ہے, یہ متقین کا حق ہے. ان کو بھی اس پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم نے جا کے کعبے کا انتظام سنبھالنا ہے. وما کانا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. یہ رہ گیا ان کی ہاں بری رسومات کا معاملہ. حج میں بھی بدعات کا اضافہ, طواف کرتے تھے تو معاذ اللہ برہنہ طواف کرتے تھے, نماز میں سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. یہ من چاہیے باتوں کو انہوں نے دین کے طور پر اختیار کر لیے. یہ تو مشرکین تھے. مسلمان امت میں بھی بگاڑ تو آتا ہے نا. ہمارے یہاں بھی کیا ہے, مزاروں کے پاس قوالیاں بھی ہیں, دھمال بھی ہے, سیٹیاں بھی ہیں, تالیاں بھی ہیں, چرس بھی ہے, اور نشہ آور اشیاء کا استعمال بھی ہے, اور کہنے کو کہتے ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. صوفیزم باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے ہمارے. رقص ہے, سرور ہے, گانا ہے, باجا ہے, مرد عورت کا اختلاط ہے, فائیو اسٹار ہوٹلز کے اندر باہر سے بلا بلا کر پروگرامز ہیں, اور کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ایسی بےہودہ حرکتوں سے جو اللہ کے نام پر کی جائیں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کا ذکر ہے مشرکین کا. وما کانا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا, اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز صرف یہی ہوتی تھی کہ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون, تو چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں. فسينفقونها, تو ان قریب مزید اسے خرچ کریں گے. ثم تكون عليهم حسرتا, پھر یہ مال ان کے لیے حسرت بنے گا. ثم يغلبون, پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا, الى جہنم يحشرون, وہ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. ایک تو بدر میں بڑی تیاری کے ساتھ مشرکین آئے, ذلت آمیز شکست ملی, قتل ہوئے 70 اور 70 کے قریب قید کیے گئے. نمبر دو, بعد میں انتقام کے جذبات ان میں پیدا ہوئے, بعد میں اور مال خرچ کرنے کے انہوں نے ارادے کیے مسلمانوں کے خلاف, تو یکے بعد دیگرے مسلمانوں کو فتوحات ملی. یہاں تک کہ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا. تو یہ کفار کی محنت ہے, یہ سارا ان کا خرچ کرنا حسرت کا باعث ہوگا, پھر یہ مغلوب ہوں گے اور کل بڑا عذاب ان کے لیے جہنم کی آگ. لیمیز اللہ الخبیث من الطیبی, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. ویجعل الخبیث بعضه علی بعض, اور سب ناپاکوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ دے. فیرکمہ جمیعا, پھر ان کو باہم ملا کر ڈھیر کر دے. فیجعلہ فی جہنم, پھر اس ڈھیر کو جہنم کی آگ میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون, یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ باہر لایا مکہ مکرمہ سے, وہاں کچھ مظلوم مسلمان بھی ابھی تھے جو ہجرت نہ کر پائے تھے, تو ان کو تو باہر لے کر آیا اور بدر میں ان کی پٹائی ہوئی, اور سب سے آخر میں ان کو جمع کر کے کفار کو اللہ جہنم میں ڈالے گا. اللہم اجیرنا من النار, اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, آپ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا, ینتہو اگر وہ باز آ جائیں, یغفر لہم ما قد سلف, تو نے معاف کر دیا جائے گا جو ان سے سرزد ہو چکا. توبہ کر لو, اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُو, اور اگر وہ پچھلے کرتوت دہرائیں, فقط مدد سنت الاولین, تو یقیناً پہلے نافرمان لوگوں کے ساتھ ہمارا طریقہ ان کے سامنے گزر چکا ہے, پچھلوں سے عبرت حاصل کرو. سورہ آراف میں تو قوموں پر جو اللہ کے عذاب مسلط کیے گئے ان کا ذکر آ چکا ہے. یہ کفر پر اڑے رہے اور مخالفت پر جمے رہے پیغمبر کی, تو پچھلوں کا انجام عبرت کے طور پر ان کے سامنے رہے. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة, اور اے مسلمانوں کافروں سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین پورے کا پورا سسٹم نظام پورے کا پورا اللہ تعالی کے لیے ہو جائے. یہ قتال کا مقصد بیان ہوا. ایسی بات سورۃ البقرہ آیت 193 میں بھی تھی, یہاں ذرا کھل کر آئی. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین نظام پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. فتنے کا خاتمہ کرو. فتنہ ایسے حالات بھی کہ جہاں اللہ کی مکمل بندگی اور دین پر مکمل عمل ممکن نہ ہو, ایسے فتنے کے حالات کو ختم کرنے کے لیے اگر جنگ کرنا پڑے تو ہمارے دین نے حکم دیا. ہاں جنگ کا حکم ہے شرائط کے ساتھ. شرائط پوری ہوں گی تو قتال فرض ہوگا, شرائط پوری نہیں ہوں گی تو قتال فرض نہیں ہوگا. مگر قتال کے اہم مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ دین سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. پڑھ چکے, وضاحت ہو چکی, انفرادی سطح پر کوئی کفر پہ رہنا چاہے کافر رہے, اجتماعی سطح پر اللہ کہتے ہیں حکم میرا چلے گا. انعام آیت 57 میں پڑھا ہم نے, حکم اللہ کا چلے گا. اور اس کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جو ظالم اور جابر رکاوٹ بنے اس کی حاکمیت کے عمل کے دوران میں, تو اس ظالم اور جابر کو ہٹانا اور مٹانا یہ مسلمانوں پر لازم کیا گیا. یہ قتال کا مقصد ہے تاکہ دین اللہ کے لیے, سسٹم آف لائف اللہ کے لیے ہو جائے. یہ جو آج مسلمان مطمئن ہو کر بیٹھے امریکہ میں رہ لو, فرانس میں رہ لو, کافروں کے ملک میں رہو, ان کی غلط باتوں پر اوتھ بھی لے لو, یہ تصور درست نہیں ہے. اور ہم مسلمان ملکوں میں بیٹھ کر نماز اور افطار کرا دینا, روزہ رکھ لینا, تراویح ادا کر لینا, اعتکاف کر لینا بس, اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں, یہ ٹوٹل اسلام نہیں ہے بھائی. یہ اسلام کے احکام ہیں, ان پر عمل کر بھی رہے ہیں اور کرنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی, مگر اللہ کا دین سسٹم آف لائف ہے, نظام زندگی ہے, کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنے میں قتال تک کا میدان بھی آئے گا. یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے. آج دنیا مظلوموں پر جنگ مسلط کرے, آج دنیا امریکہ میں, آسٹریلیا میں کروڑوں کو مار کر اپنی مملکتیں قائم کرے, تو ہمارے رب نے ظالموں کا ہاتھ روکنے اور مظلوموں کی داد رسی کرنے اور ظلم کا نظام ہٹانے اور حق کا نظام قائم کرنے کے لیے ہمیں قتال کا حکم دیا. دس از ویری کلیئر, کوئی اس میں معذرت خانہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ویکون الدین کلہ للہ, اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. فإن انتہوا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فإن اللہ بما يعملون بصیر, تو بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے ان باتوں کو جو وہ اعمال کرتے ہیں. وإن تولوا فاعلموا ان اللہ مولاکم, اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی اے لوگوں تمہارا کار ساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر, وہ کیا ہی بہترین کار ساز ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے. یہ باز نہیں آتے ان کو ان کے حال پر چھوڑیں اور اللہ پر توکل کا معاملہ رہے. اللہ بہترین کار ساز اور بہترین مددگار ہے. دسویں پارے کا آغاز ہے الحمدللہ, اور وہ جو سوال پہلی آیت میں آیا تھا انفال کے بارے میں, مال غنیمت کے بارے میں, اس کا جواب عطا ہو رہا ہے. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اور جان لو کہ تم جو کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو بے شک اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور رسول علیہ السلام کے لیے اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یہ حکم آ گیا. پانچواں حصہ 1/5 20%. تو 4/5 وہ لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم ہوگا, اس کی پھر تفصیل ہے اپنی جگہ. اور 1/5 1/5 20% یہ بیت المال کا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے ہونے سے مراد یہ بیت المال میں اور رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے صدقے کو منع فرما دیا تھا. صدقے کا مال محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر والے استعمال نہیں کریں گے. تو حضور کے گھر والے یا حضور کے رشتہ داروں کو بھی اس مال غنیمت جو کہ بیت المال میں جائے گا حصہ ملے گا. اور یہ عام مسلمانوں کے لیے, یتیم مسکین مسافروں کے لیے, ان کمزور طبقات کے لیے بھی وہاں سے مال خرچ ہوگا. یہ بیت المال کا ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ مال غنیمت 1/5 کا ذکر آ گیا. 4/5 وہ مجاہدین میں جائے گا. ان کل تم آمن تم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ مال غنیمت کے حصے اس طرح تقسیم کیے جائیں. ان کن تم آمن تم باللہ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وما انزلنا علی عبدینا یوم الفرقان, اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر فیصلے کے دن نازل فرمائے. محبوب بندے کون؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یوم الفرقان, فرق کر دینے والے فیصلے کے دن, یعنی حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے, فرق کر دینے والا دن. یہ یوم الفرقان کہا گیا کس کو؟ بدر کے دن کو. یوم التقل جمعان, جس دن دو لشکر مد مقابل ہوئے, ایمان والوں اور کفار کے لشکر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا, یاد کرو مسلمانوں جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے. بدر تک آئے ہیں کفار. بہرحال مدینہ شریف سے بدر قریب ہے, یعنی بدر مدینہ شریف سے قریب ہے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں. مکہ مکرمہ سے آج ہم ٹریول کر کے جائیں 4-4.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے عموم کے اعتبار سے, اور اگر بدر سے مدینہ شریف کی طرف جائیں تو گھنٹہ سوا گھنٹہ, بہت سے بہت 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے. وہم بالعدوت القصوا, اور وہ لشکر کفار کے لوگ وادی کے دور والے کنارے پر تھے, وہ مکہ مکرمہ کی طرف سے آئے تھے. والرکب اسفل منکم, اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. سبحان اللہ, تجارتی قافلہ نیچے کی طرف ساحل لگتا ہے وہاں, تو ساحلی پٹی پر سے تو تجارتی قافلہ جا رہا ہے. ابو سفیان والا جو تجارت کر کے آیا تھا, جس کی طرف اول حضور کا ارادہ تھا مگر پھر اللہ کی مشیت کہ یہ معاملہ ہو گیا کفار سے ٹکراؤ کا, تو قافلہ تو سامنے سے گیا وہ ساحلی پٹی پر سے, اور سامنے سے کفار کا لشکر ہے اور یہ مد مقابل ہوئے دو لشکر. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر تم آپس میں قتال کے لیے وقت طے کرتے تو ضرور وقت مقرر میں اختلاف کرتے, طے ہی نہ کر پاتے. ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا, لیکن قتال اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ یہ ہو کر رہا, تم کبھی نہ طے کر پاتے, اللہ ہی نے طے کر دیا. کیا حکمت تھی اس میں؟ لیہلک من ہلک عن بینتی ویحیی من حی عن بینہ, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل دیکھنے کے بعد, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل دیکھنے کے بعد. مرنے والوں کو بھی پتا ہو کہ وہ کفر پہ گیا ہے یا حق پر گیا ہے, اور جب جو لوگ زندہ رہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں حق پر جینا ہے یا باطل پر جینا ہے. اس مارکے نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا. جی معاف فرمائیے گا. لیہلک من ہلک عن بینتی ویحیی من حی عن بینہ, تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل دیکھنے کے بعد, اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل دیکھنے کے بعد. اس مارکے نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے اے نبی علیہ السلام آپ کو آپ کے خواب میں وہ کافر تعداد میں کم کر کے دکھائے، اور حضور نے یہ بات صحابہ کو بتائی۔ کم کر کے کیوں دکھائے؟ حالانکہ 1000 تھے، تاکہ صحابہ میں اور حوصلہ بلند ہو ان سے لڑنے کا۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اور اگر اللہ اے لوگوں تمہیں انہیں زیادہ دکھاتا تو مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے۔ تو اللہ نے کم دکھائے تاکہ تمہارا حوصلہ بلند ہو۔ ولا تنازعتم فی الامر، اور تم ضرور ہمت، ولا تنازعتم فی الامر، اور قتال کے معاملے میں باہم جھگڑتے، تو تم مسلمانوں ضرور ہمت ہار جاتے اور قتال کے معاملے میں باہم جھگڑتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد تمہیں کم دکھائی۔ ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو جب وہ اللہ تمہیں ان کافروں کو دکھا رہا تھا، جب تم مد مقابل ہوئے انہیں، تمہاری آنکھوں میں کم کر کے دکھایا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور مسلمانوں تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا۔ اچھا، اب یہ جو فرمایا کہ تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھایا، اول تو ایسے ہی تھا نا، کفار ایک ہزار اور سامنے ایمان والے کتنے؟ 313۔ تو کفار تو فوراً تیار لڑنے کو۔ البتہ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا، نوٹ کیجئے گا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں پڑھا، اللہ نے ان مسلمانوں کو کافروں کی آنکھوں میں زیادہ دکھایا بعد میں۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر رعب پیدا ہو اور یہ کمزور پڑیں اور مسلمان ان کو قتل کریں۔ یہ اللہ کی شان ہے، کس کو کتنا دکھا دے، معنویت کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کیوں یہ سب ہوا؟ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنا تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ آداب بتا رہا ہے اور ہدایات عطا فرما رہا ہے قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی لشکر سے مقابلہ ہو جائے، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ نمازوں کے بعد، حج کے بعد، جمعے کے بعد بھی اللہ کا ذکر، یہاں قتال کے میدان کے وقت بھی اللہ کا ذکر، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ فتفشلوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ریحکم واصبروا، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جانا محاورہ اردو کا۔ اب تو ہمارے بچے اکثر اردو ایزی پڑھتے ہیں کیمرے سسٹم میں، ٹھیک ہے، تو اردو کو بھی ایزی کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب کم پڑ جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ یہ تو بدر کا بیان ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا؟ مقامی امیر کی بات نہیں مانی تھی نا، 35 لوگوں نے درہ چھوڑا، 70 شہید ہو گئے تھے۔ تو ڈسپلن، سموتات، امیر کی بات ماننا، اس میں بحث اور جھگڑا نہ کرنا، ورنہ ہمت تمہاری کم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورعاء الناس، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ قریش کا ذکر ہے، وہ 1000 کا لشکر ابو جہل کی سربراہی، اور ناچتے کودتے اور شراب پیتے، رقص سرور کی محفلیں سجاتے، اڑا دیں گے، ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے مسلمانوں کو، اتراتے ہوئے آئے ہیں، اور وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ سرداروں کی تو نخوت اور تکبر کی بات تھی، بہت سے تو ان کے بیچاروں کے غلام تھے، تو مجبوراً ان سرداروں کے پیچھے آئے ہیں، مجبوراً آئے بس ان کو دکھانے کے لیے، اور یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، اور اللہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور اس نے کہا آج لوگوں میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ یہ مشورے مشرکین کے سردار کے بھی ہوئے ہوں گے، وہاں آ کر اس نے انسانی شکل میں روپ دھار کر باتیں کی ہیں اور خوب ان کو چڑھایا ہے، خوب ان کی کمر تھپکائی ہے، چلو چلو اور آج تم ہی ہو بس، اور کوئی نہیں ہے، تم ہی تم ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ بدر کے میدان تک آیا ہے اور ایک سردار کے روپ میں آیا ہے، جنات میں سے ہے شیطان، اور یہ شیطان انسانی شکل میں آتا ہے، ذہن میں رکھیے۔ اور اگلی بات، ایک سردار کے روپ میں آیا، میدان میں تو آ کر کھڑا ہو گیا مگر اب اس کی بھی سٹی ہونے لگی، گم اور بھاگا ہے یہ وہاں سے، کہتا ہے، قرآن پاک فرما رہا ہے، اور اس نے پھر آگے کہا، فلما ترا اتل فیاتانی، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، نقص علی عقبیہ، تو وہ الٹے قدموں بھاگا، وقال انی بری منکم، اور اس نے کہا میں تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ میدان سج گیا، بیج چوراہے پہ لا کر چھوڑ کر بھاگ گیا، یہ ہے شیطان، ذہن میں رکھیے گا۔ اور کہہ رہا بھائی میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، کیا دیکھا اس نے؟ فرشتوں کا نزول، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، اور اللہ نے فرشتے بھیجے اور کہہ رہے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے، یہ اسے جھوٹ بولا۔ اگر یہ بدبخت اللہ سے ڈرتا ہوتا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر لیتا، ہماری جان نہ چھوٹ جاتی۔ جی جھوٹا ہے، این بی چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگے گا، جتنی پٹیاں پڑھاتے ہیں شیطان اور ہم اس کے ورغلاوے میں آتے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہماری حفاظت فرمائے، یہ چھوڑ کر بھاگے گا، اور قیامت کے دن اس کی تقریر ہوگی، سورہ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے، میرے وعدے جھوٹے تھے، اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ بالکل جھوٹا مکار ہے یہ، غرور، قرآن کہتے ہیں غرور بہت بڑا دھوکے باز ہے۔ اب ایک ضمنی نقطہ بڑا قیمتی، ڈاکٹر غلام مرتضی ملک شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، بڑا پیارا انہوں نے نقطہ بیان کیا، آج لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں، فلاں ایسا کر کے دکھا دیتا ہے، ویسا کر کے دکھا دیتا ہے۔ او بھائی، کرامات کے ہم قائل ہیں مگر کسی سے کرامت کا ظہور ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ گن لیجئے، میں ایڈ کر رہا ہوں، صحابہ کرام کی کرامات ہیں، ذرا گن کے 10 بتا دیں، چیک کروا لیں، نہیں ملیں گی آپ کو بظاہر۔ ان کی سب سے بڑی کرامت وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، ایک، البتہ ان کی کرامات ثابت ہیں اور کرامات ہمارے عقیدے میں لکھا گیا ہے کہ ہم قائل ہیں کرامات کے۔ فرشتے آئے، کفار قتل ہوئے، صحابہ کو نظر نہیں آئے، اور حضور نے بتایا، فرشتے آئے تھے جو قتل کر رہے تھے ان کو، اچھا حضور نے بتایا تو صحابہ کو پتا چلا۔ انبیاء کے بعد سب سے نیک اور متقی کون ہیں؟ صحابہ، ان کو نظر نہیں آئے، اور شیطان کو نظر آ گئے، تو شیطان کیا بزرگ ہو گیا، اللہ کا ولی ہو گیا، پہنچا ہوا ہو گیا؟ او بھائی، وہ تو دجال بھی پتا نہیں کیا کیا پیش کر دے گا۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ہم ایمان کی فکر کریں۔ صحابہ نے نہیں دیکھے، حضور نے بتایا تو پتا چلا، شیطان نے دیکھا تو بھاگا ہے۔ شیطان کا فرشتوں کو دیکھ لینا یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے، کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے، کوئی یہ کر کے دکھا دے، کوئی وہ کر کے دکھا دے، یہ دین نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کی اطاعت کر کے دکھائے، پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کر کے دکھائے، یہ دینداری ہے۔ اللہ ہم سب کے عقیدوں اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انی اخاف اللہ، جھوٹ کیا اس نے، بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالی شیطان کی پیروی سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب تھوڑا منافقین کا تذکرہ، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوب مرض. اور یاد کرو جب منافق اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. سورہ البقرہ میں کیا پڑھا تھا؟ سچے ایمان والوں کو یہ منافقین، جھوٹے دعوے دار ایمان کے منافقین کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بیوقوف ہیں. یہاں کہہ رہے ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. مسلمان کھڑے ہو گئے اور کفار کی طرف جا رہے ہیں، ایک تو تجارتی قافلے پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، آگے مدبھیڑ کا معاملہ ہو گیا. دنیا پرست منافقین کیا کہتے ہیں؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا، یہ مرنے کو جا رہے ہیں. معاذ اللہ، یہ منافقین کے اقوال بعد میں بھی آئیں گے، یہ تو مرنے کو جا رہے ہیں. تو کہتے تھے یہ دین، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. حالانکہ دھوکے میں تو منافق ہے جو دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اللہ دنیا کے دھوکے سے بچائے اور سچا ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور اے مخاطب، کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، تو وہ ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب چرکھو جلنے کا عذاب. یہ سختی ہے عذاب کی، یعنی موت کی سختی ہے، اور جلنے کا عذاب یہ قبر کا بھی عذاب ہے. اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچائے. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ ان گناہوں کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا حال آل فرعون کی طرح اور ان سے پہلے لوگوں جیسا ہے. آل فرعون، فرعون کی پیروی کرنے والے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا. فآخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب میں پکڑ لیا. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بہت قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ عذاب اس لیے کہ اللہ کسی نعمت کو بدلنے والا نہیں جس کا اس نے کسی قوم پر انعام فرمایا ہو. حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہی کفران نعمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدل ڈالیں. کفران نعمت، نعمت کی ناشکری کرنا. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. یہ بھی قوموں کے عروج و زوال کے ذیل میں ایک فلسفہ ہے، اہم نقطہ. اللہ نے ایک قوم کو نعمت دی، وہ قوم ناشکری نہ کرے اور اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت کرے، اللہ نعمت دیے رکھے گا. لیکن وہ قوم نعمت کی ناشکری کرے اور اپنے آپ کو نعمت کا مستحق ثابت نہ کرے تو اللہ نعمت دے لے گا. یہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، اور اگر یہ کفار آج حضور کی قدر نہیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑی نعمت ہے اور قرآن سب سے بڑی نعمت ہے، اگر یہ کفار اس نعمت کا مستحق اپنے آپ کو ثابت نہیں کر رہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. پھر فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کافروں کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہے اور ان سے پہلے لوگوں جیسا. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا. وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب ظالم تھے. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک زمین پر چلنے والے جانداروں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب کچھ ذکر یہود کا ہے. الذین عاہدت منہم، وہ یہود جن سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا. ثم ینقضون عہدہم فی کل مرت وہم لا یتقون، پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. حضور مدینہ تشریف لائے، معاہدے ہوئے تھے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینہ شریف کے دفاع مشترکہ طور پر کریں گے. اس دفاع کا معاہدہ یہود کے تین قبائل سے ہوا، مگر پھر انہوں نے نافرمانیاں بھی کی ہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، فَشَّرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. تو اگر آپ ان پر جنگ میں غالب آ جائیں تو انہیں ایسی سزا دیں کہ جو ان کے پیچھے ہیں انہیں تتر بتر کر دیں, لعلہم یذکرون, تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. اگر ان کے خلاف کوئی اقدام ہو تو ان کو سزا دی جائے, اور حضور نے دی تاکہ بعد میں آنے والوں کو تتر بتر کر دیں, ان کی ہمت نہ ہو مسلمانوں سے خیانت کرنے یا دغا بازی کرنے کی. بدر کے بعد بنو قینقا کے قبیلہ اس سے سازش کی تھی, ان کو مدینہ شریف سے نکالا گیا. 4 ہجری میں بنو نذیر, ان کو نکال باہر کیا گیا, اور 5 ہجری میں بنو قریظہ, ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا گیا, سخت ان کے خلاف اقدام کیا گیا. فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً, اور اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں, فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ, تو ان کا معاہدہ ان کی طرف واضح طور پر پھینک دیں. مراد یہ ہے, پھینک دینے سے مراد انہی کی طرف لوٹا دیں اور مسترد کر دیں. اگر کسی قوم سے معاہدہ, بار بار ہم نے پڑھا آیت نمبر یہ 58 ہے, بعد میں آیت نمبر 72 میں بھی پڑھیں گے, معاہدے کا احترام ہے, لیکن اگر کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہے تو معاہدہ ان کی طرف مسترد کر کے لوٹا دیں. ان اللہ لا يحب الخائنین, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کسی گروہ یا قوم سے یا ملک سے معاہدہ بھی ہے اور اندر خانے در اندازی کی جا رہی ہو, یہ خیانت ہے. یہ پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہم مسلمانوں کو بھی جاننا چاہیے. معاہدہ ہے تو اس کا احترام ہوگا چاہے کافر سے ہے. اگر اندیشہ کی خیانت کی ہے, گڑبڑ کی ہے, دغا بازی کی ہے, معاہدہ ختم کرو, علی الاعلان, پھر جو کرنا ہے مرد بن کر جاؤ, ان پر ٹوٹ پڑو, جاؤ ان کے خلاف اقدام کرو, مگر اوپر معاہدہ, اندر در اندازیاں, یہ ایمان والوں کی شان نہیں. ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی ہمیں خیانت سے بچائے, جھوٹ سے بچائے, وعدہ خلافی سے بچائے, منافقین کی صفات سے بچائے, اور سچا پکا ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.